بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمو بصر، مرکزی انجمن قدام القرآن لاہور، آپ کی خدمت میں امام یحییٰ بن شرف الدین النووی کے شہرہ آفاق مجموعہ احادیث پر مشتمل صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس پر مشتمل ایک سیریز پیش کر رہا ہے. سامعین محترم، اربعین نووی کی چوتھی حدیث انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت، اس حدیث کا تیسرا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده و نصلی علی رسوله کریم، اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی کما ضرب فی سورۃ الحدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما قام من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یقین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل كما ورد في سورة التكبير وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نبغ قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا للإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. أربعين نووي کی چوتھی حدیث پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، آج ان شاء اللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی. یہ حدیث مبارکہ کے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مبنی ہے، جو کبار صحابہ میں سے ہیں، فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کے دیباجے کے طور پر اس وجہ سے کہ اس حدیث میں بعض باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جن کو ماننے میں قدر دقت پیش آ سکتی ہے، جن کے سمجھنے میں کچھ جو ہے مشکل پیش آ سکتی ہے، لہذا اس سے پہلے تبہید میں کہا گیا کہ حضور نے جو فرمایا وہ صادق المصدوق، اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر گواہی اللہ نے دی. اس حدیث کے پہلے حصے میں رحم مادر میں جو جنین ہے انسان کا، ایمبریو، اس کی ڈیولپمنٹ کے جو مراحل قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں، ان میں سے تین کا حوالہ ہے کہ رحم مادر میں تم میں سے ہر شخص کا ابتدائی جو ہے 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے نطفے کی شکل، پھر 40 دن کا علقہ کی صورت، پھر 40 دن کا عرصہ مضلہ کی صورت، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح دیتا ہے. اس حدیث کے حوالے سے ہم نے غور کیا حقیقت انسان پر، کہ انسان کا ایک یہ جسد حیوانی ہے، یہ عرضی ہے، خاکی ہے، عالم خلق سے اس کا تعلق ہے، اور ایک جو ہے در حقیقت اس کا وجود حیوانی ہے، وہ ایک مستقل وجود اپنی جگہ پر ہے. اس سے مراد جان نہیں ہے روح سے، بلکہ وہ روح جو ہے وہ ایک ہمارا روحانی وجود ہے مکمل، اور اس روحانی وجود کی تخلیق جو ہے وہ بہت پہلی ہوئی ہے اس عالم مادی کی تخلیق سے قبل. میں نے عرض کیا تھا کہ جدید سائنس میں جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا دھماکہ، جس سے کہ اس کائنات مادی فزیکل کا، یونیورس کا آغاز ہوا، اس سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کے ہر سکون سے ایک لطیف نور پیدا ہوا، اور اس لطیف نور سے ارواح انسانیہ کی تخلیق بھی ہوئی اور ملائکہ کی تخلیق بھی ہوئی. اس کے بعد ان ارواح کو سلا دیا گیا، یا یوں سمجھیے کہ کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر یہ جو مادی تخلیق کا سلسلہ ہے، اس کے ضمن میں رحم مادر میں جب جنین کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو 120 دن کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ روح شامل ہوتا ہے. اب وہ انسان بنا ہے، وہ مادی وجود اس کے ساتھ روحانی وجود دونوں بھی ہیں. اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ چار باتیں اور بھی فرشتہ لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے عمل کیا ہوں گے، اس کو کیا کچھ دنیا میں ملے گا، رزق کتنا ملے گا، زندگی کتنی ہوگی، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا بالآخر یا یہ کہ شقی ہوگا بدبخت ہوگا. اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں کتاب سے مراد جو ہے، لکھنے سے مراد ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدیم کتاب ہے. اس کتاب سے مراد ہے اللہ کا علم قدیم، وہ علم ہمیشہ کے ہے. اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہیں لکھ دیا. اب اس کو سمجھنا چاہیے، اصل میں جو بات مسئلہ تقدیر کے سمجھنے میں، جو یوں سمجھیے کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے تھا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو الجھ جائیں گے، اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے، اور ہم مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تقریر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو آپ شدید ناراض ہوئے، اور اس قدر آپ کا چہرہ دوبارہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، وہ اس کے اوپر باہر دیا گیا، وہ سرخ قدھاری انار، اس کا تصور کیجیے، وہ عام حالات نہیں جس کے اندر وہ رنگ نہیں ہوتا. پھر آپ نے فرمایا اس سے کہ کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا، کیا مجھے تمہاری طرح کسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو؟ عزم تو علیکم، عزم تو علیکم، میں تاکید کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، اس مسئلے میں بحث سے گریز کرو، بحث مت کرو. یہ مسئلہ اگر اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے، اگر سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے، لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دوں گا، اس پر ایمان کس قدر لازم ہے. یہ ایک تابعی ہے حضرت ابن دلمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، تفسیر طویل حدیث ہے، اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے پیدا ہوئے، کہ میں نے جو بھی کبار صحابہ اس وقت زندہ تھے بقید حیات تھے، ان سب سے ملاقات کی. عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرؤہم عبی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی ابن کعب، ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، حذیفہ بن یمان کے پاس لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ اگر لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم، اللہ اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہے. تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تمہیں کو کاٹ لیا گیا. یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اور معتزلہ کے درمیان مختلف کی ہے، معتزلہ ہی کے انداز میں اہل تشیع کا عقیدہ بھی ہے. کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اہل سنت سے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں, اللہ کا اختیار مطلق جو چاہے کرے. چنانچہ وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے, اور وہ کسی اچھے آدمی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے, ان آیات میں سے لاسٹ بٹ تھی آیت میں. اس اعتبار سے اللہ کا ایک اختیار مطلق ہے. پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے سنی یہی بات. باقی تین صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لو رحمہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے, لکانت رحمت ہو خیر اللہ میں نہ مارے, تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے اعمال سے بہت بالا ہے, بلند و برتر. تو جو چاہے کرے وہ ابو جہل کو بخش دے کون اطلاع کر سکے گا, اور وہ کسی سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے کون اطلاع کر سکتا ہے. اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا ولو ان فقط مثل احد ذهبا. اور دیکھو ابو جہل بھی جان دو, اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, فی سبیل اللہ ما قبل اللہ منک حتی یؤمن بالقدر, اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو. اور اس کے بعد فرما اعلم, جان لو, انما اصابک لم یکن لیخطئ, جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی حادثہ پیش آتا ہے, وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا, یوں کر دیتا, اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا, وہ تو آنے والی بات. وہ اللہ کی کتاب, وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا, وہ سب موجود ہے, وہ تو آنی آنی تھی. وہ انما اخطأک لم یکن لیصیبک, اور جو چیز سے تم سے چھوٹ گئی, جاتی رہی, تمہارے ہاتھ سے نکل گئی, ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی, وہ اللہ تعالیٰ کا مجھے علم قدیم ہے, اس کے اندر پہلے سے طے ہے. ولو مت علی غیر ہذا لدخلت النار, اگر دیکھو تم غور سے سن لو, اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو یہ اس ایمان القدر کی اہمیت کا معاملہ. اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے, انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا, وہ ذرا زیادہ واضح ہے. ایک ہے فری نالج, کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا. ایک ہے فری ڈیسٹینیشن, کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا. ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے. اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو. اس کی سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں, پھر میں کروں گا. سمجھنا چاہیں کہ یہ فارمولا بہت کافی ہو جائے. آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈالتے ہیں, آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا, اسے اٹھائے گا. ہو سکتا ہے بچہ کسی اور ہل گیا, اس وقت ادھر اس کی توجہ کسی اور کو نہ اٹھائے. اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا, اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنکٹ کے تحت کہنے, اپنے ارادے کے تحت کہنے, آپ مجبور کیے اب نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے, وہ اندازہ قدر کے بعد اندازہ بھی ہے, میں بیان کر چکا ہوں آپ, اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے کہ پھر تو اعلیٰ کل شیء قدیم وہ ہے, اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی. یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن, دونوں کے اندر فرق کر دیا جائے. جبر نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے, وہ تو ہو کر رہی ہوتی تو ہے, لیکن اس کے کرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی جبر ہے، مجبوری ہے، اور آپ اس جبر کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. اب آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس عقیدہ تقدیر کے کیا کیا سبق ہیں اور اس کے کیا ثمرات ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. دیکھیے وہی لفظ کتاب آیا سورہ حدید میں، خواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی. مصیبت کا لفظ ہم عام طور پر اردو میں بولتے ہیں کسی تکلیف کی شے کے لیے، وہ واقعہ ایسا جو ہمیں ناگوار ہو گیا وہ تکلیف. لیکن اصحاب نصیبوں میں اصل اعتبار سے جو بھی کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، فراخی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے. لیکن جو شے بھی واقع ہوتی ہے تم پر، ہاں اصحاب مصیبت میں فی الارض ولا فی انفسکم، وہ مصیبت جو ہے وہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر زمین میں تو بڑا سیلاب آ گیا ہو یا تو بڑا زلزلہ آ گیا ہو، زمین دھس گئی ہو، زلزلے بہت آ رہے ہو، یہ قرب قیامت کے علامات میں سے کہ زلزلے بہت آئے. اس زلزلے کی وجہ سے اگر کہیں زیر سمندر اگر زمین میں درار پڑ گئی اور پانی سمندر کا نیچے گیا اور وہاں پر وہ جو حرارت ہے دہتی ہوئی بھٹی اندر موجود ہے اس سے بھاپ بن کر وہ نکلا تو وہ تو اوپر پانی کو اتھل پتھل کر دے گا. پھر جو 40 میٹر کہتے ہیں اونچی دیوار پانی کی یا چلی سونامی کے اندر وہ کیا کہتے ہیں. بہرحال تو کوئی زمین کے اندر کوئی ایسی تکلیف آ جائے یا تمہاری اپنی جان بھی کوئی بیماری ظاہر ہو جائے کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے، لیکن یہ کہ الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، یہ سب کچھ پہلے سے موجود ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. انزال قال اللہ یسیر، بھی اللہ تعالیٰ پر بہت آسان. تمہیں یہ عجیب لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے لیکن تم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم رنج غم نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاری ہے اور اسرایا نہ کرو اس چیز پر جو اللہ تمہیں دے دے. یہ ہے انسان کا معاملہ، تکلیف آئی، کوئی مصیبت آ گئی تو مایوس ہو گیا، بددل ہو گیا، افسردہ ہو گیا، فرسٹریشن ہو گئی، اس سے بھی آگے جھجھلاہٹ ہوئی، کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری کیفیتیں ہیں رنج و غم اور محل. اور اسی طریقے سے جھجھلاہٹ، اب فرض کیجئے کہ آپ پر کوئی جو تکلیف ہے کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے آئی، کسی نے آپ کو تکلیف ہو، اب اس پر جو غصہ آئے گا، جو انتقامی کی احتیاط پیدا ہو، یہ سب قسم ختم ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آئے تھی تو اللہ کی طرف سے تھا، آنا ہی تھا. اب یہ غم، غصہ، رنج، بہن، ہجلاہٹ، رسمے کے سب کا معاملہ ختم ہو. یہ جو ہماری جنی بیماریاں ہیں اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ عام ہو چکی ہیں، خاص طور پر کھاتے پیتے لوگ جو ہے مترفین کے جنگ کے اندر، اس میں راستہ دخل تو اسی کو ہوتا ہے، فرسٹریشن ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے. اب دیکھیے اگر یہ یقین ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ بدلہ نہ لیں، یہ دوسری بات. یہ تو اصل میں اس دنیا کا نظام کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کی، اب اگر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے. اگر قادر ہے، اگر قادر ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں. اگر قادر نہیں ہے تو پھر تو قہر درویش بن جانے، درویش مشہور مقولہ ہے، اندر ہی اندر آپ غم کریں گے، صدمہ ہوگا، رنج ہوگا، جب جو بھی کچھ ہوگا جو میں نے بیان کیا، یہ کر تو کچھ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ انتقام پر قادر ہیں تو اب دو راستے کھلے، آپشن ہے، چاہیں تو آپ اسے معاف کر دیں اور چاہیں تو آپ اس سے بدلا لیں. اب دیکھیے قرآن اتنی فطرت انسانی سے قریب تر اور اتنی متوازن کتاب ہے، ان دونوں کا جواب موجود ہے، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ حکمت ہے. ان تاسو و تسمہ و تفر، اگر تم معاف کر دو، بخش دو، نظر سے تعلق تو ایک مقام پر آیا ہے, یہ تمہارے لیے غالب خیر الرسم, وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس سے روحانی ترقی ہوگی. کیا آپ کوئی انتقام لے سکتے تھے؟ آپ نے لے لیا, معاف کر دیا, روحانی ترقی. لیکن دوسری طرف اس میں ایک اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اور شرارت کرنے کی ہمت اس کی بن گئی. ایک شخص نے آج آپ کو تھپڑ مارا ہے, جوابی تھپڑ رسید ہو گیا ہے تو آگے کے لیے ہوش ہو جائے گی, اور نہیں تو پھر ہو سکتا کل کسی اور کو مارے. تو یہ قصاص جو ہے, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اس لیے کہ نظام جو ہے دنیا کا وہ قصاص سے بغیر نہیں چلے. اس قصاص ہی کا ایک نظام جو ہے نا, جو ہم نے قائم کیا اپنے طور پر, یہ پولیس کس لیے ہے, جیلیں کس لیے ہے, پھانسی کے تختے کس لیے ہیں, یہ سب اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو جو بدماش اور شریر اور گنڈے ہیں ان کی جو گویا کہ ہم یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی مؤثر نہیں رہی ہیں. لیکن بہرحال نظام تو اسی لیے بنایا گیا نا, ہر دنیا کی ہر جگہ پر یہ نظام موجود ہے. تو قصاص اور انتقام دونوں چیزیں جو ہے آپ کے لیے آپشن ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا غصہ اس شخص پر نہیں آئے گا جس نے یہ کام کیا ہے. آپ ذاتی طور پر اس کے خلاف غصہ اس پر آتا ہے جب آپ کے سب نے اس لیے اپنی مرضی سے کیا. نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل تھا. لیکن بہرحال اس نے کیا ہے تو آپ اس سے انتقام لینے میں ہم بجانب ہوں گے, اور انتقام کے اندر جو ہے دنیا کا نصاب. میں ایک اس کا واقعہ سنایا کرتا ہوں, واقعہ ہے یا کہانی سنوں گی. ایک شخص درویش جا رہا تھا کہتے ہوئے, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو. ایک شخص نے اٹھا کے اسے پتھر مارا, پتھر پر لگ گیا. اس نے پلٹ کر دیکھا, اب اس نے یہ کہا پتھر مارنے والے نے, جو رب کرے سو ہو, مجھے کیا دیکھ رہا ہوں. اس درویش نے کہا کہ مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ کے مارنے, لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا. تم نے اپنے لیے جو ہے جو بھی کسم کیا ہے, کمائی کی ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس نے اپنے لیے یہ اللہ کا غصہ اللہ کا عذاب کمایا ہے. باقی ہے کہ اللہ چاہتا تو تم لاکھ کوشش کرتے وہ پتھر مجھے نہ لگتا, تمہارا نشانہ خدا ہو جاتا. تو مجھے لگا ہے اللہ کے فیصلے سے, یہ مان. لیکن یہ کہ بارہ درمیان میں کوئی شخص کوئی ذریعہ بن گیا ہے تو اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر یہ تقدیر جو ہے آپ کو سکون دیتی, کسی طریقے سے خوف سے نجات دلاتی. کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا علم نہ ہو. چنانچہ سورہ توبہ میں جو میں نے آج آج آپ کو سنائی, یہ انتہائی شدید ناموافق حالات تھے, شدید گرمی کا موسم تھا, جبکہ حضور نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ, ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ نے اعلان عام نہیں کیا. اور نفیل عام کہ تمام مسلمان چلے. چنانچہ آپ کی حیات دنیاوی کا سب سے بڑا لشکر 30,000 کا لشکر تھا جو آپ کے جلاؤ میں تھا. صورت کیا تھی کہ قحط کا عالم تھا. اب کھجور کی فصل تیار تھی, اور اگر سب لوگ چلے جائیں تو اتارے گا کون فصل, اور فصل تو خراب ہو جائے گی, برفوں سے گل پڑ جائے گی. ظاہر بات ہے کہ عورتوں کے کرنے کا کام تو نہیں, کھجور کے اوپر سے درخت کے اوپر چڑھ کر فصل اٹھانا آسان کام نہیں. ان حالات میں شدید ترین امتحان ہو گیا تھا بات, اور منافقین نے یہ کہا وہ ہوش کے ناخن کو کیا ہو گیا, تمہیں کس گرمی میں جا رہے ہو, اور سرکل اعظم شہنشاہ روم سے ٹکرا بھی جا رہے ہیں, تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس گرمی میں, اور قحط کا عالم اور فصل تیار. تو اس کا جواب دلوایا کل اے مسلمانوں تم ان سے کہو نہیں یقینا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کہہ دو ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی مگر وہی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھی ہے, اور وہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا خود پدا ہے, وہ ہمارا ولی ہے. وہ جو کرے کرے تسلیم ہم ہے جو ہلا لے یاد گیا نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تھے ارسل دوستان سلامت سے تو خنجر آزمائی, اللہ کی طرف سے دعا ہے وہ ہمارے لیے, ہم اس کو وہ خوش آئین ہے. چاہے ہمیں ناگوار محسوس ہو وقتی طور پر، جسمانی طور پر، مادی طور پر تکلیف جو ہو، تکلیف لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے قابل ہوئی ہے. اسی کا نام ہے تسلیم و رضا، اللہ کی تقدیر پر راضی، کوئی شکوا نہیں، اللہ سے بھی کوئی شکوا نہیں اور کسی اور سے بھی شکوا نہیں، نہ ملا ہے دوستوں سے نہ شکایت ہے زمانہ. ہاں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے، البتہ جو بیچ میں کوئی ذریعہ بن گیا ہے اس نے اپنے لیے جو کمائی کا ذکر کر لی، البتہ ہم اگر اس پر انتقام پر قادر ہیں تو وہ بھی لے سکتے، معاف کرنے تک پاتے ہیں معاف کر سکتے. یہ کیفیت جو ہے جو لکھے لا تاسو علامہ فاسک بڑا سفر ہوں بے مہاتا، نہ تو تم رنج اور غم کا مجسمہ بن جاؤ اس پر مصیبتوں پر جو تم پر آئی، اور نہیں اترایا کرو ان چیزوں پر، ان نعمتوں پر جو اللہ تمہیں دے دے. یہ جو کیفیت ہے اسی کا نام ہے نفس مطمئنہ، مطمئن جیسے چٹان ہے تیز سے تیز رامی چل رہی ہے، اس وقت جو دیا چٹان اپنی جگہ مضبوط ہے، وہ سب جس کا اللہ پر ایمان اس طرح دے دے اللہ کے علم قدیر پر یقین، وہ وہی پوری نالج کی بات میں کر رہا ہوں. اور ابھی تو دوسرا پہلو بیان کروں گا اسی تقدیر کا، ما اصاب الانسان، جو کچھ انسان کے اوپر آتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. دوسرا پہلو ہے جو انسان کرتا ہے، یہ جو انسان کرتا ہے اس میں وہ کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے، یہ اصل میں وہ تقدیر کی بحث ہے، جبر و قدر کی، جو ہمارے یہاں بڑی چلی ہے متکلمین کے درمیان، لیکن یہ جو ہے حل نہیں ہو سکا معاملہ، ہلکی سی کوشش کی میں کر رہا ہوں. وہ یہ ہے اور آج ہمارے لیے وہ چیزیں سائنس کی کچھ چیزوں کے ان کے اندر آ جانے سے آسان ہو. میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط اللہ کی احکام کا پابند. ٹھیک ہے، یہ شعر اپنے اصل کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے اصل پابندی اللہ کے احکام ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور پابندی نہیں ہے اس کی نفی صحیح نہیں. انسان بہت اخبارات سے مجبور ہے، اس کا کوئی چوائس نہیں. میں اگر ہندوستان میں پیدا ہوا تو میرا چوائس تو نہیں تھا، اللہ مجھے انگلستان میں پیدا نہیں کرتا، مجھے جو شکل و صورت ملی ہے، جو رنگت ملی ہے، اس میں کوئی میرا چوائس تو نہیں تھا، یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیون کا. تو اس معاملے میں جس کو آج جینس کہتے ہیں، جینیٹک کا بہت بہت آگے جا رہا ہے، جینیٹک انجینئرنگ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی گاہوں کو چھو رہی ہے. تو جو جیت کے اندر ہے ظاہر بات ہے وہ گفٹ ہے میرے لیے، میں اس سے باہر تو نہیں کر سکتا. ون کین ناٹ آؤٹ گرو اسکن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی کھلڑی سے باہر تو نہیں آ سکتے، فرما ہو جائیں ان سے چلے جائیں تو کھال بھی پھیلتی چلی جائے گی، آپ کھال سے باہر تو نہیں نکلیں. تو یہ جیت اور نمبر دو بالکل زندگی کے ابتدائی دور میں، ماں کی گود میں اور گھر کے ابتدائی ماحول میں جو اثرات مترتب ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، یہ مستقل ہوتے ہیں. ان دونوں کو ضرب دے دیجیے تو جینیٹک جو بھی آپ کی وراثت اور وہ ماحول کے اثرات ہیں، اس سے ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے. یہ لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، شکل دینے والی شے شاکلہ، اور یہ ہمارے مصری لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ پیٹرن آپ کو کچھ دھات ڈھال کر کوئی شہر بنانی ہے، پہلے اس کا سانچا بنائیں گے، سانچے سے اندر سے دھات جو ہے ادھر ادھر ٹوٹ جائے گی، اس سانچے کے مقابلے ڈل جائے گی. یہ شاکل ہے، ہمارے مصری کہتے ہیں پاٹن، کاٹن بناؤ پہلے. وہ اصل میں پیٹرن جو انگریزوں کے اندر اس کی مصری جو ہے وہ بلڈنگ ہوتی ہے. لیکن اس شاکلا کا مطلب ہمارے ضمیر جو ہے ماہرین نفسیات کے مقبوبت کو بہت بڑا دھوکہ لگا. وہ کہتا ہے انسانی شخصیت پوری کی پوری صرف کسی پر مبنی، نو فری پارٹس. یہ دکھا رہا ہے کہ میں یہ خود کر رہا ہوں، کہاں کر رہا ہوں، تمہارے جیت میں تھا اس لیے کر رہا ہوں، تمہاری ابتدائی تعلیم اور تربیت کے اندر تھا اس لیے کر رہا ہوں، تم سمجھ گئے میں کر رہا ہوں. لیکن قرآن اس کی نہیں کرتا ہے، اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر انسان کو ایک اختیار ملتا ہے، اما شاکرم و اما کپورا، یہ کام تمہارا اس کے اندر رہتا. اگرچہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مجبور بحث نہیں ہو. اس جو اندر ہمارے شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا ٹرانس ہے اسے قرآن غصہ کرتا ہے. غصہ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی مرتبہ کی بات آئی ہے قرآن میں. اب وسعت کس کی کتنی ہے, کس کا شاکلہ کیسا ہے, کس کو جینس کیسے ملے تھے, کس کے ماحول جو ہے کچھ کیسا میسر آیا تھا, یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا. یہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہوگی کہ بس ایک پیمانے کے اوپر سب کچھ جانتے ہیں. ایک شخص میں قدرت زیادہ تھی اس نے کم کیا وہ فیل ہو جائے, ایک شخص میں قدرت بہت کم تھی اس نے کچھ کر دیا اس پہلے سے کم کیا وہ کامیاب ہو جائے. قدرت ہی کم تھی اس کے شاکلہ میں, اس کے اس معاملے کے اندر اس سے زیادہ تھی وسعت کی ہی نہیں. اس وسعت کے اندر جو کچھ اس نے کیا پورا اتر گیا وہ کامیاب ہو جائے. لہٰذا یہ جو قرآن مجید میں میزان عمل کا معاملہ ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا گیا ہے کہ دو پڑھوں کا ذکر نہیں ہے. اما من خفت موازین ہوں و اما من ثقلت موازین ہوں, دو الفاظ آتے ہیں. یہ اصل ایک ہی یوں سمجھیے جیسے ایک وہ ہوتی ہے ترازو جو ہے سپرنگ بیلنس, اس میں دو پڑھے تو نہیں ہوتے. اس میں آپ نے نیچے کو لٹکا دی معلوم ہوا یہ اتنا وزن ہے, یہ اتنا وزن ہے, یہ اتنا وزن ہے. تو وہاں کیا ہوگا, اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس کا عمل کم رہ گیا. اما خفت موازین, اور اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس نے تقاضا پورا کر دیا تو اما من ثقلت موازین, اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ہم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز نفس کو جو اس کا جو محاسبہ کرے گا مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس وسع کے مطابق. اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں خوف ختم ہو گیا. کیا کرے گا کوئی, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے, اور جو اللہ کے علم ہے وہ ٹل نہیں سکتا. اور اللہ میرا مالک آقا دوست, اللہ میری مصلحتوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے. میں تو اپنی جس کو ہم شارٹ سائٹڈنس کہتے ہیں اپنی نگاہ کی محدودیت کی وجہ سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لیتا ہوں, کسی چیز کو برا سمجھ لیتا ہوں. حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ جو اچھی سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے بری ہے, اور جسے میں برا سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھی ہے. آسان تو ہپو سیجن وہ شر الگ, وہ آسان تک رہو سیجن وہ خیر الگ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو, شر ہو. اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے نقصان دہ سمجھو اور بری سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو یہ کہ خوف ختم, یہ توکل پیدا ہوتا, میں کر بھی کچھ نہیں سکتا, یہاں لگ آئے گا اذن کا جب تک کہ اللہ کا اذن تھا. اور اللہ کا یہ اذن جو ہے وہ اس کے قدیم علم کی بنیاد کے اوپر ہے. اگر یہ صاحبہ تو مجھے خواہش تو کیا اور اپنے چوائس کے اعتبار سے میں یا مورد اجرام ہوگا اور یا مجھے بدلہ اور ثواب ملے گا, اما شاکر ہوں اما کفورا, شکر کی نویش اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا, کفر اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. لیکن ظاہر بات ہے ایک جگہ فرمایا دماغ آبد محیط, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا معاملہ اللہ کل شہ قدیر ہے اللہ. جیسا کہ میں نے رسیت کی قدرت و اختیار کا ایک پہلو وہ تھا جس کو چاہے عذاب دے جس کو چاہے معاف کر دے, یا خر المئی ہے کام اور اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی کوشش اور محنت سے صرف کوئی کام کر سکتا ہوں تو بھی دھوکے دار, میری اس قدر کے مقابلے میں میری اس قدرت کے مقابلے میں میرا احاطہ کیے ہوئے اللہ کی قدرت, میں اس اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا. اس پہلو سے یہ بات بھی جان دو کہ کسی شے پر توکل مت کرو, زمانہ کاؤں نہ اللہ ان شاء اللہ, صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اسی کو ہم کہتے ہیں توفیق. ایک تو اذن رب, اچھا تم زیادہ چاہتے ہو نماز پڑھنے جاؤ اللہ کا اذن, لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا اس پر تمہیں ثواب ملے گا. اللہ نہ چاہے تو تمہارا یہ قدم بھی نہیں اٹھ سکتا. تو پہلا قدم اٹھانا چاہو اور اسی وقت مسجد فارغ مل جائے تمہاری کان پر. تو یہ جو کچھ ہے اس میں رب سے, اچھا تم چوری کرنا جلدی جاؤ تمہارے فائل کر, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی, لیکن یہ ہے تمہارا پر. اللہ راستہ آسان کر دے گا تمہارے لیے, چوری کا راستہ آسان کر دے گا. جاؤ فصل یس سے رہو لیسرا و سمجھ یس سے رہو لیسرا. جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے سہج 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 وہ سب سے بڑی آسانی جو ہے یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا. اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے فصل لیسرا اللہ اسے آہستہ آہستہ الرسرا میں پہنچا دے گا. تو توفیق سے رب اذن رب توفیق سے رب سے بغیر نہیں. اسی سے پھر اسی کے مطلب سے توکل جنم دیتا ہے. میرے پاس سارے اقوام و وسائل جمع ہے, رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے, اسلام آباد جانا ہے, گاڑی کی میں نے چیکنگ کروانی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, اس نے تیل ویل دیکھ لیے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے, پیٹرول کی ٹنکی بھی کھل گئی. لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں پڑیں گے. سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. حضور فرمایا گیا بڑا تقول غرم اللہ, ہر کس کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا, مگر اس استثناء کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہ تو نہیں جا سکتا. مجھے کیا پتا, وہ تو کہتے ہیں نا کہ میں یہ صرف بٹون لکھا پڑھنے لی پہلوانہ, جب پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے جب چاہو پیا دودھ کو, لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس جت تک آنے سے بہت سے برائی ہوئی, اس میں نمن اتنی مادی قوتیں جو ہیں فورسز آف دی نیچر جو ہیں اندر موجود, ان میں سے کوئی انٹروین کر جائے آپ دیکھ سکتے میں نے یہ صرف بٹن لکھا پڑھ لی. یہ ذرا تقدیر کا دوسرا پہلو, اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو, کوشش کرو, جد و جہد کرو, امکانی حد اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے. لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو چاہو گے کر دو گے. وہ ماں شاہوں اللہ شاہ ربی بما یعملون محیط, احاطہ کیے ہوئے بما یعملون محیط دو دفعہ قرآن میں اور ایک مرتبہ کامرون محیط احاطہ ہے. تمہاری قدرت سے باہر جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ چھائی اللہ خود شاید کبھی وہ ہر شے کو محیط گھیرے کبھی ہے. یہ ہے در حقیقت وہ ہمارے لیے عقیدہ تقدیری سے اعتبار سے وہ علم قدیم اور اس میں جو کچھ طے ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اگر اس کا پھر اس کا سبق ہے سمجھنے کے لیے تو میں نے کہا صرف ایک فارمولہ کافی ہے, وہ پوری نالج ہے پوری ڈیسٹینیشن ہے. البتہ یہ کہ اس کے اندر انسان کی جو چوائس ہے شاکلہ کے اندر اندر شاکلہ کی حد تک پوری ڈیسٹینیشن ہے, لیکن اس شاکلہ کے اندر ایک فری چوائس ہے امبا شاکلہ اور امبا کا پورا. آپ جو راستہ بھی اختیار کرنا چاہیں اللہ نے اس کی آپ کو تبھی یہ سارا معاملہ ہے. تبھی آپ معلوم ہے قرآن مجید کا پوری صفحہ زندگی کیا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ابتلا کا دور ہے, دنیا کی زندگی امتحان کا دور ہے. خود میں ہر چیز سوکھ رہا ہے مانند حباب, اس لیے کھانے میں تیرا امتحان ہے دنیا. اور یہ ظاہر بات ہے اللہ دیکھو کاروں کو جتا دے گا جو خراب ہوگا, اس نے اخروی زندگی میں اس دنیا کے اعمال کے نتائج کا سامان کر رکھا ہے. جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آبدہ لہم نارن شعیلہ ایسے ہی الفاظ میں تیار کر رکھی ہے, وہ بڑھتی ہوئی آگ بھی, اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کی ہوئی ہے سجائی ہوئی ہے اور اہل ایمان کے استقبال کے لیے بے قرار ہے. اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہمارے لیے جو ہے یہ بہت سی چیزوں سے اس کو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہا ہے, برو کشید زپیچا کے ہست و بود مرا وقت اتنہا کے مقام رضا کشید مرا. یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اس نے مجھے کیسی کیسی جنت سے نجات دے دی, وہ پیچ کا وہ فرسٹریشن وہ اندر ہی اندر کا غصہ وہ اندر ہی اندر صدمہ وہ مایوسی وہ بدلی سکتا ہے، وہ خوف یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتا تک نہیں لے گا جب تک اس میں رب نہ ہو. اور میرا رب جو ہے وہ عرش پر قدیم ہے، اور میرے رب نے جو بات میرے لیے لکھی ہے وہ جو آئے گی تو مجھے اس کے اوپر کوئی رج نہیں، کوئی افسوس نہیں، جو بھی آئے گا نشان مرد مومن بات وہ ہے، جو مرد آئے تبسم بن لگی. اب اس کا جو آخری سبق ہے وہ بہت بتانا چاہتا ہوں، وہ جو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص نیکی کے اعمال کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کی اور ضرورت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، تو پھر وہ کتاب وہ لکھا ہوا جو تھا وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے سے اعمال کرتا ہے اور جہنم سے رہنے کا. اس کی توجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک شخص نے اپنے اوپر ایک مصنوعی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، نیکو کاری اندر اس کی اصل خلیص کچھ اور. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا، بہت سے لوگ ہیں ان کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یا بڑے اچھے کرتے ہیں، ان کا اندر کا کردار کو وہ اللہ کو مانگو وہ الگ خطاب، وہ تو نہایت جھگڑا لوں اور حق کا مخالف ہے. کبھی اذا تولى في الارض صاحب ہی خراب ہے وہ تقریب کرتا دنیا کے اندر، لیکن اوپر جو ہے لبادہ نہیں جیتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ لبادہ اتر جاتا ہے وہ اندھا ہو، وہ جو ہے ننگا ہو جاتا ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ شخصیت اندرونی شخصیت وہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو تم دیکھو کہ وہ جہنمیوں کے اعمال کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہے گا، پھر اچانک وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے. اب اس سے کون سی کیا ہے؟ ایک شخص ہے دیکھیے اپنے شاکلا کے اندر جدوجہد کر رہا ہے، نیکی کی اپنی سچائی کر رہا ہے، کامیابی نہیں ہو رہی جدوجہد کے اندر، ابھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، لیکن یہ اور اس کا بات دیکھنے والوں کو نہیں بتا رہا ہے، یہ جہنمیوں کے سوال کر رہا ہے، جب تک کہ اس کے اندر کی شخصیت کے اندر حق کا غلبہ نہ ہو جائے، نیکی کا غلبہ نہ ہو جائے. یہ جدوجہد جو ہے اندرونی کشمکش جو ہے ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، ہر شخص کے اندر آپ کو معلوم ہے اس کا قلب بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، اس کا ضمیر بھی ہے، کانشنس بھی ہے، اور اس کا نفس ہمارا بھی ہے، اڈ بھی ہے، لمیڈو بھی ہے، اور حیوانی جو ہے انسٹنکٹ بھی، انہوں نے کشمکش تو جاری رہتی ہے. تو ایک شخص جو ہے اس کشمکش میں ہے، لیکن ایک وقت میں آ کر موت سے کچھ پہلے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنی اس کشمکش کے اندر اور وہ ٹھیک راستے پر آ جاتا ہے. اور یہ جو ہے خواتین کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ تو ہوتا ہے، پھر جو اعمال اس پر کے خاتمہ ہوگا فیصلہ اس کے اعتبار سے ہوگا. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، چنانچہ وہ حدیث موجود ہے عن ابی خزانتا عن ابی ہے قال قلت یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیها ودواء نتداوى بها وتقاة نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہم کوئی بیماری پر جھاڑ پھونک کراتے ہیں اس وقت تک شاید اس کی ممانعت نہ ہوئی ہو، یا کوئی دوا کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کسی شے کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس سے اللہ کی تقدیر میں کوئی فتوا ہو جائے گا؟ اب دیکھیے جواب بابا ہی قدر اللہ، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے اس قدر میں شامل ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص ہے بیمار ہوگا تو پھر یہ علاج کرے گا اور شفا ہوگی یا نہ. تو اللہ کے اس علم کے اس کتاب جو ہے قریب اس سے باہر نہیں کرتی، یہ سب بھی اس تقدیر کا حصہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر